إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ سورتوں میں فصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی آیت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی تھی اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جب خط رکھا تھا تو اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطوط لکھا کرتے اور صحابہ کے ذریعے سے بادشاہوں کو خط لکھوا کر بھیجتے تو اس میں آپ شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے اور سورۃ الفاتحہ میں اور دیگر سورتوں میں سب سے پہلے اسی کو پڑھا جاتا ہے سوائے سورہ التوبہ کے. اور اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں شروع کرتا ہوں میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. تو یہ جو کلمات ہم کہتے ہیں اس میں پچھلے ہفتے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے مراد ایک انسان کا اللہ تعالی سے استعانت کرنا ہے اور اس کا مقصود اللہ رب العالمین کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے. بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو بسم اللہ کے ذریعے سے ہم یہاں جو با کہہ رہے ہیں بسم اللہ تو یہاں پر جو با استعمال ہو رہا ہے وہ استعانت کے لیے تبرک کے لیے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تاکہ میرے اس عمل میں اللہ کی مدد میرے شامل حال ہو جائے اور اللہ کے نام سے شروع کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملنے والی برکت بھی مجھ کو حاصل ہو جائے. اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ اللہ کا نام برکتوں والا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تو اللہ کا نام برکت والا ہے. تو جب اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا تو اس عمل میں برکت ہوگی اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی. آپ جانتے ہیں جب کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں شیطان شریک نہیں ہو سکتا ہے تو شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. بیوی سے تعلق کے وقت میں بسم اللہ والی دعا جو ہے شیطان سے دوری ہو جاتی ہے حفاظت ہو جاتی ہے. تو شیطان سے حفاظت اور برکت اور اللہ تعالی کی استعانت یہ تمام چیزیں انسان کو ملتی ہیں. تو یہ باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی. آج ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ میں ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے. تو آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے معنی کیا ہے کیونکہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ شاید ہی کوئی صفحہ آپ کو ایسا ملے گا جس میں اللہ کا نام نہ ہو جس میں اللہ نہ آیا ہو. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے اپنا تعارف کروایا ہے اور آپ سب سے پہلا نام قرآن پڑھنا شروع کیا آپ نے مصحف کھولا اور آپ نے پہلے ہی پڑھنا شروع کیا بسم اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب آدمی پڑھتا ہے اللہ کا نام پڑھتا ہے کسی اور کا نہیں بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے پورا قرآن بھی آدمی شروع کر رہا ہے قرآن کی نئی سورت بھی شروع کر رہا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آدمی لیتا ہے اس کا تعارف اللہ سے سب سے پہلے اللہ کا تعارف اس کو ہو جائے. اللہ کے معنی کیا ہے بہت سارے علماء نے کہا ہے لغت کی کتابوں میں شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں ومعنی اللہ الالہ اللہ کے معنی الالہ کے ہیں. وإله بمعنى مألوه أي معبود. عربی زبان میں اللہ یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ مشتق ہے، یعنی الالہ الہ سے بنا ہے، الہ، اور اس کے پہلے ال لگ گیا تو وہ ہو گیا الالہ، لیکن پھر اس سے حمزہ عربی زبان کے قاعدوں کے اعتبار سے اگر چھوڑ دیا جائے، اور بعض حروف میں بعض الفاظ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ چیز نکل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ الالہ کا ہو گیا اللہ. اللہ تو اللہ دراصل الالہ ہے، یہ علماء نے کہا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ اللہ ہے بس، اور یہ مشتق نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. امام شافعی وغیرہ اس طرف ہیں. بعض دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ جو نام ہے یہ الالہ ہے، دا گاڈ، دا ٹرو گاڈ، حقیقی معبود. اور اللہ جو ہے الہ سے بنا ہوا ہے، اور الہ کے معنی مألوہ کے. کسی مستقل درس میں انشاءاللہ اللہ کا لفظ کہاں سے الہ یا الہ یا ولہ سے کس معنی میں ہے تفصیل سے ہم دیکھیں گے، جب اسماء صفات کے بارے میں ہم درس کوئی ہوگا. آج اس کا اتنا زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، الہ یا اللہ. لیکن اللہ کے معنی تقریباً علماء نے بتلایا ہے کہ اس سے مراد الہ ہے، اور ال اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے وہ اللہ ہو گیا. اور مألوہ کے معنی یعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے. اللہ کے معنی وہ جو عبادتوں کا واقعی حقدار ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اس معنی میں استعمال کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ دلیل کیا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر کیا کہتے ہیں، اور اسی میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ كَوْنِهِ مُشْتَقًّا. بعض علماء نے اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو لفظ ہے الہ کو ال جوڑنے سے بنا ہوا ہے، تو یہ الہ سے نکلا ہوا لفظ ہے اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا اللہ نے خود فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اب ایک تو مطلب یہ کہ ایک آدمی اس کا الٹا مطلب لے لے، کیا کہ اللہ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی اور ہر جگہ ہے، تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے. ابن کثیر کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہے، تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے اس کی کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی وہ اللہ ہے، یعنی الالہ دا گاڈ حقیقی معبود ہے. کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں اَيْ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی وہ آسمانوں میں بھی معبود ہے کہ فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، بالش پر بھی جگہ نہیں جس میں کوئی سجدہ رکوع یا قیام میں نہ ہو، اور زمین میں بھی وہ معبود ہے کہ صالحین اس کی عبادت کرتے ہیں. تو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ وہ اللہ ہے، وہ سچا معبود ہے، اس کو سچا معبود مانا جاتا ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. تو ماننے والوں کے اعتبار سے آسمان و زمین کا ذکر ہے، اور عبادت کیے جانے کے اعتبار سے آسمان و زمین کا ذکر ہے، اللہ کے موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ سچا معبود ہے، آسمان میں بھی سچا معبود ہے، زمین میں بھی سچا معبود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوسری جگہ بھی کہی ہے تھوڑے لفظ کے فرق کے ساتھ میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ کما قال وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، کہ وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے. اب الہ کیا ہو گیا؟ معبود. کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کے اعتبار سے ذکر معبود ہونے کے اعتبار سے ہے, وجود کے اعتبار سے نہیں کہ اللہ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی ہے. نہیں, اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی ہے. تو یہاں پر الہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے دونوں جگہ پر کہ آسمان و زمین. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ معبود کے طور پر ہے. تو اللہ کے معنی کیا ہے؟ معبود. یہ بے معنی لفظ تو نہیں ہے, کچھ تو معنی اس کے ہیں. کیا معنی ہے؟ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے واقعی معنی کے اعتبار سے استعمال کیا ہے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے. تو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور وہ اللہ ہے زمین میں, یعنی وہ حقیقی معبود ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی. تو یہ سورہ الزخرف کی آیت ہے اور یہ سورہ انعام کی آیت ہے. یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا اور یہی بات راجع ہے کیونکہ قرآن کی دلیل سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے معنی حقیقی معبود کے ہوتے ہیں اور اللہ دراصل الالہ ہے, حقیقی معبود, سچا معبود. اس کے سوا جتنے معبود ہیں وہ معبود بننے لائق نہیں ہے. علماء نے کہا کہ اللہ دوسرے ناموں سے الگ ہے, اللہ کے ایک نام تو نہیں ہے, اللہ کے کئی نام ہیں. اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے وللہ اور اللہ ہی کے ہیں الاسماء الحسنى. الاسماء اسم کی جمع ہے, جسے ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ, اللہ کے نام سے تو یہ سنگلر ہے, یہ واحد ہے. اس کا جمع پلورل کیا ہے؟ الاسماء. تو اللہ کا ایک نام نہیں ہے, کئی نام ہے. وللہ الاسماء, لیکن سارے نام کیسے ہیں؟ الحسنى. کوئی نام اللہ کا عیب والا نہیں ہے, کوئی نام اللہ کا ایسا نہیں جو اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو. اللہ کے سارے نام حسن والے ہیں, خوبی والے ہیں, کمال والے ہیں. وللہ الاسماء الحسنى, اور اللہ ہی کے ہیں سارے اچھے اچھے نام. فادعوه بها, تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو, اپنے گھڑے ہوئے نہیں, غلط ناموں سے نہیں, بلکہ کن ناموں سے؟ جو اللہ کے ہیں. یہاں پر سمجھ میں بات آئی کہ اللہ کا ایک نہیں بلکہ کئی نام ہے. اس اعتبار سے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو بعض علماء کے قول کے مطابق ہم سارے ناموں سے یا کم از کم اللہ اس نام سے اپنی قرأت کو شروع کرتے ہیں یا کسی کام کو شروع کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نام کے تابع باقی ناموں کو کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے کئی نام ہیں. تو اللہ یہ اصل نام ہے, یہ اسم ذات ہے. باقی جتنے نام ہیں وہ اسماء صفات, وہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو صفاتی ہیں, جو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے. لیکن واقعی نام اللہ کا کیا ہے جس کو اسم ذات کہیں گے, اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گا کہ اللہ نے باقی سارے ناموں کے بارے میں کہا کس کے نام ہیں بہت سارے؟ اللہ کے. تو اللہ یہ حقیقی اور ذاتی نام ہے, باقی نام جتنے ہیں اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں. اگرچہ اللہ نام بھی ایک صفت ظاہر کرتا ہے لیکن جتنے باقی نام ہیں یہ سب اللہ رحیم ہے, اللہ سمیع ہے. ایسا نہیں کہا گیا سمیع اللہ ہے, بصیر اللہ, ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ اللہ علم والا ہے, علیم, اللہ دیکھتا ہے, بصیر, اللہ سنتا ہے, سمیع. تو اللہ ایسا ہے, تو اللہ کے بارے میں باقی سب بتایا جا رہا ہے. تو باقی سارے نام اللہ اس نام کے تابع ہیں. اور آپ قرآن کریم دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا. مثال کے طور پر سورۃ الحشر میں کئی نام اللہ کے بیان ہوئے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو. آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ کہہ کے باقی الہ کا انکار کیا جا رہا ہے. وَاللَّهُ, وہ, ہو, یہ مبتدا ہے, وہی ہے حقیقی معبود, وہی ہے اللہ. اسی لیے قل هو اللہ احد ہم کہتے ہیں, بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو آدمی کہا کہ کوئی بھی تو ایک ہی ہوتا ہے, دو تھوڑی ہوتے ہیں. किसी के भी बारे में कहा गया ये एक है तो कहेगा एक ही तो है भाई, दो कैसे हो सकता है। वो हकीकी माबूद है, वो एक है। तो वहां पर जो है कुल हुवल्लाह में देखिए कुल हुआ, कहो कि वो जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वही हकीकी माबूद है और वो एक है। तो यहां पर हुआ के बाद अल्लाह आ रहा है, तो अल्लाह यहां पर हुआ की खबर है। आप जानते हैं मुब्तदा और खबर किसको कहते हैं, कि ये हमारे भाई हैं, तो ये की खबर भाई होता है। तो कुल हुवल्लाह, ए नबी आप कहिए वो अल्लाह है, वो हकीकी माबूद है और वो एक, वो दो नहीं है, वो कई नहीं है। माबूद के बारे में बताया जा रहा है कि माबूद कई नहीं है, बल्कि माबूद कितने हैं, एक ही है। वो अल्लाह हकीकी माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक ही है। तो हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है सच्चा माबूद, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आलिमुल गैब वश्शहादा, गैब और शहादा, जाहिर और बातिन का, छुपे और खुले का जानने वाला। हुआ और वो है कैसा, अर्रहमान अर्रहीम। तो अर्रहमान भी अल्लाह के ताबे आता है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहां पर आप देखिए दोनों नाम जोड़ी के साथ आ रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम। और कौन है, अल्लाह अर्रहमान है, अल्लाह अर्रहीम। रहमान एक नाम ऐसा है जो अकेले आ सकता है, बाकी सारे नाम ताबे आते हैं, लेकिन एक नाम है जो खुद अकेला आता है, वो कैसा है, अर्रहमान। जिसे अल्लाह ने क्या फरमाया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तो रहमान खुद नाम आ सकता है, अगर अल्लाह के साथ एकदम पावरफुल नाम कोई ऐसा है जो अल्लाह का जाती नाम कहा जा सकता है, वो अर्रहमान है, जिसको अल्लाह ने मुस्तकिलन इस्तेमाल किया है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। जैसे अल्लाह ने फरमाया कुल इदउ अल्लाह अव इदउ अर्रहमान अय्यमा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, तुम अल्लाह कह के पुकारो या अर्रहमान कह के पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके तो बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। तो यहां पर अल्लाह के साथ साथ एक नाम इस्तेमाल किया गया, वो क्या है, अर्रहमान। लेकिन अर्रहमान भी ताबे हुआ है किसके, अल्लाह के। ये नहीं कहा गया कि अर्रहमान अल्लाह है, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि अर्रहमान कौन है, अल्लाह है। नहीं, आपको मिलेगा अल्लाह अर्रहमान है, कि वो भी जब मौका आता है अल्लाह के साथ बयान करने में तो अल्लाह के ताबे हो जाता है। इस एतबार से वाकई अल्लाह का नाम जो इसमें दाद कहलाने का सबसे ज्यादा हकदार है वो अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के कई नाम हैं, तो बाकी सारे नाम अल्लाह इस नाम के ताबे है। यहां पे फरमाया आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर्रहमान रहीम, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुभानल्लाहि अम्मा युशरिकून, सारे नाम किसके ताबे आ रहे हैं, अल्लाह कि अल्लाह अल मुतकब्बिर है, अल्लाह अल जब्बार है, अल्लाह अल मुहैमिन है। फिर हुवल्लाह, वो अल्लाह है, क्या है अल्लाह, अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर और लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके कई नाम हैं जो अच्छे हैं सबके सब। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ध, उसी की पाकी बयान करते हैं वो सब जो आसमान में है और जमीन में है, फरिश्ते आसमान में और सालिहीन जमीन में है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह अल अज़ीज़ है अल हकीम है। कई जगहों पर आप कुरान में देखेंगे कि बाकी जितने नाम आए हैं ये अल्लाह इस नाम के ताबे हैं। तो अल्लाह कोई मामूली नाम नहीं है, और अल्लाह का कोई भी नाम ऐसा नहीं कि जो गैर है, लेकिन इन तमाम नामों में सबसे ज्यादा अजमत वाला नाम जो अल्लाह के लिए बिल्कुल उसकी शान निशान है और दूसरों के मुकाबले में और उसका ज़ाती नाम है, वो क्या है, اور باقی سارے نام سب سے زیادہ سب اچھے ہیں. ہر ایک نام اللہ کی شان کے لائق ہے, لیکن ان تمام ناموں میں سب سے زیادہ بڑا نام اگر کوئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اللہ نے اپنے بارے میں اللہ یہ نام استعمال کیا. تو یہ جب آدمی کہتا ہے بسم اللہ, تو آپ دیکھیے قرآن شروع کیا ابھی پڑھنا, اور سب سے پہلے کیا پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تاکہ اللہ تعالی کی الوہیت سب سے پہلے اس کے سامنے آئے. انسان کو بنائے کیوں بھی اللہ نے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, کسی اور کے لیے. تو بندہ سب سے پہلے پہچانے کیا؟ اللہ نے دیری نہیں کی اس میں, اللہ نے سب سے پہلے اس کو کیا بتا دیا؟ بسم اللہ, میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو سب سے پہلا تعارف اس کو ہو رہا ہے اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں آپ دیکھیں گے کہ تین نسبتیں یا تین باتیں ہیں. ایک, اللہ تعالی کے نام سے شروع کرنا, اس میں بندے کی محتاجی کا اعتراف ہے. با, میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا, میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں تاکہ میری نصرت, حفاظت اور برکت مجھ کو ملے, میرے بس میں کچھ بھی نہیں, میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں, میں کمزور ہوں, مجھے برکت کی ضرورت ہے, میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو شروعات ہی میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی مدد سے, بسم اللہ. دوسرے, میری اصل حیثیت کیا ہے؟ میں بندہ ہوں, وہ معبود ہے. تو بندے کو یاد دلایا جا رہا تیری حیثیت اللہ کی نسبت سے کیا ہے, وہ معبود ہے, تو عبد ہے, تجھ کو عابد بننا چاہیے. تو عبد ہے, تجھ کو عابد بننا چاہیے. ہر عبد عابد نہیں ہوتا ہے, لیکن ہر عابد عبد ہوتا ہے. عابد اور عبد میں فرق کیا ہے یہ آگے بھی میں تفصیل سے بتاؤں گا. عبد بندہ ہے, چاہے وہ ماننے والا ہو اللہ کو یا نہ مانے, وہ اللہ کا بندہ ہے. اس کی زندگی میں اللہ کا حکم چلتا ہے, جینے مرنے, بیماری شفا, ہر اعتبار سے وہ اللہ کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے اپنے کو اللہ کے آگے جھکا ہے, یہ عابد ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اللہ نے کیا فرمایا؟ اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں, تو عابد نہیں ہو تم اللہ کے, تم شرک کرنے والے ہو. اور شرک کرنے والا اللہ کا حقیقی عابد نہیں ہوتا ہے, اس کی عبادت ضائع ہے, لہذا وہ عابد کہلائے نہیں. تو سب سے پہلے بندے کو اپنی محتاجی کے بعد بتایا جا رہا تیری ذمہ داری کیا ہے, کہ تیری نسبت اللہ سے کیا ہے, وہ معبود ہے اور تو اس کا محتاج ہے. اور پھر بتلایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی میں اللہ تعالی کی عبادت ہونا چاہیے اور اللہ ظالم نہیں ہے. کہ ڈر پیدا ہو جائے تو اس کو اس کام کے لیے پیدا کیا, نہیں کیا تو سیدھا جاننا, اس کے دل میں ڈر پیدا نہ ہو, بلکہ اللہ تعالی کی عظمت کے ساتھ ساتھ اپنی محتاجی کے احساس کے ساتھ اس کو یہ معلوم ہو کہ بھئی میں محتاج ہوں, میری مدد کیوں کرے وہ, میں محتاج ہوں, مجھ کو اس کی عبادت کرنا چاہیے, اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ میری مدد کیوں کرے. دنیا میں کوئی محتاج ہے تو کوئی اس کے کام کیوں آئے بھائی, اس کو کچھ ملتا ہے تبھی تو آتا ہے. اللہ میرے کام کیوں آئے, اللہ میرے کام کیوں بنائے, اللہ میری مدد کیوں کرے, اللہ میری حفاظت کیوں کرے, اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کیوں کرے. تو بتایا گیا وہ الرحمن الرحیم ہے, تیرا کوئی قرض اس پر نہیں جو وہ پورا کرے, وہ رحم والا ہے. تو بندے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب بھی تو قرآن پڑھے اللہ کی رحمت کا احساس تیرے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت اگر نہیں ہوتی تو قرآن نازل کیوں کرتا ہے؟ تو جانور کی طرح زندگی گزارتا, زندگی کا اصول اور طریقے, زندگی کا طرز عمل تجھ کو کیوں سکھاتا؟ اللہ اچھا کیا جینا کس کو بولتے ہیں؟ تیرے فکر کو اللہ تعالیٰ جہالت کے اندھیروں میں تجھ کو رکھتا, اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ تجھ کو اللہ تعالی ہدایت دے, گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی ملے آئے, جہالت سے اجالے ملے آئے علم کی. کفر و شرک سے اور اندھے پن سے اور اخلاق کے فقدان سے تجھ کو نکال کے لائیں اعلیٰ زندگی کی طرف. یہ اللہ کی رحمت اس لیے اللہ نے کیا, تیرا اللہ سے کیا لین دین, تو نے کچھ دیا اللہ کو جو اللہ لوٹائے احسان کے طور پر. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے نبیوں کو بھیجا, جنہوں نے انسانوں کو انسانوں کی زبان میں سمجھایا, جنہوں نے انسانوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچا حق کی طرف, خود تکلیف اٹھائی لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا, تیرے لیے جنت بنائی, تیرے لیے زندگی گزارنے کا راستہ بنایا, تیرے لیے ہوائیں چلائیں, تیرے لیے بارش برسائی, تیرے لیے سورج نکالا, تیرے لیے رات کی تنہائی اور رات کا آرام بنایا, تیرے جسم کو بنایا ایسا کہ جو آرام بھی کرے اور کوشش بھی کرے, سر سے لے کر پاؤں تک تجھ کو سارے انسٹرومنٹس دیے کہ تو عبودیت اور اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کر سکے. کیوں؟ الرحمن الرحیم. کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن کھولے تو اس کا پہلا تاثر یہ ہو میں اللہ کا محتاج ہوں, میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور وہ اللہ برا نہیں ہے, بہت اچھا ہے. کیسا ہے؟ اس کا انٹروڈکشن بہت جلال والا ہے, بہت سزا دینے والا ہے, نہیں. اللہ کا تعارف ایک ہی, وہ معبود ہے اور رحم والا ہے. کہ بندہ جب اللہ کی طرف بڑھے تو رغبت کے ساتھ بڑھے, یہ جو ہے اللہ کی طرف سے بندے کو ترغیب کا انداز ہے کہ بندہ بھاگے نہیں اللہ سے. کیوں؟ نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف, چاہے دنیا کی مصیبتیں ہوں یا آخرت کا برا انجام ہو, تم کو بچنے کے لیے ایک ہی پناہ گاہ ہے. تم اپنے اوپر اتنے رحم والے نہیں ہو جتنا اللہ تم پر رحم کرتا ہے. تم خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہو. آدم علیہ السلام اللہ نے بتایا تھا مت جاؤ پیڑ کے قریب, ظالم ہو جاؤ گے, تم خود اپنے اوپر ظلم کرو گے. شیطان نے وہی کروایا, کھا لیا پھل, لباس اتر گیا, جنت میں رہنے اب نہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا کیا, ظلمنا انفسنا, ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا اگر تم کھاؤ گے تمہارا نقصان ہے. ساری شریعت, سارا دین, ساری ممانعات کے احکام, یہ کرو یہ مت کرو کیوں ہیں؟ تمہارے لیے, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی ایک آدمی قانون پہ چلے دین کے, اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کچھ ملے گا اس کے بدلے میں؟ نہیں, تیرا فائدہ ہے. آج کل ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں, بیٹے ہم تیرے اوپر سختی کر رہے ہیں, تجھ کو ہم پڑھنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, تیرے لیے کھانا پینا اور تیرے انتظام کر رہے ہیں, اور تجھ کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر انجیکشن لگوا رہے ہیں, ہمارا کوئی فائدہ نہیں اس میں, تیرے لیے کر رہے ہیں, تجھ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن بھلا تیرا ہے. اب اس کو ماں باپ کا ظلم کہیں گے؟ نہیں, یہ ماں باپ کی خیر خواہی اور ان کا ترحم ہے. اللہ نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا, وہ کتنا رحم والا ہوگا. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بندہ جب پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے دل میں بات آئے میرا رب بڑا رحم والا ہے, اگر وہ رحم نہیں کرتا ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں پڑتا, بھٹکتے رہتے ہیں اندھیروں میں. اگر وہ رحم نہیں کرتا تو میں چاہ کے بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر پاتا, اگر پیڑ کی طرح ہوتا. اللہ نے میرے گھٹنے بنائے, اللہ نے کوہنیاں بنائی, اللہ نے میرے سر کو جھکنے جیسا بنایا کہ میرے دل میں اگر عبودیت کے جذبات پیدا ہوں, میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھانا چاہوں تو میں جھکا سکتا ہوں, اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کے تسکین حاصل کر سکتا ہوں عبودیت کی. اللہ کی رحمت بھی ہے, اللہ نے انسان کو اپنا تعارف کرایا, اگر وہ نہیں کراتا ہم کو کیسے معلوم پڑتا بھائی, بھٹکتے رہتے. کوئی کہیں لکھا ہوا ہے اس کائنات کا بنانے والا کون, وہ کیسا ہے, مرنے کے بعد کیا, مرنے کے بعد کیا ہے؟ دنیا میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, باٹنی, زوالوجی اور اوشنالوجی اور نہ جانے کتنے, کون بتائے گا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتا رہا ہے؟ نہیں. انڈے سے چوزا کیسے نکلا, بس کیوں نکلا ہے, کیا مقصد ہے, کیوں یہ سارا کارخانہ کیوں چل رہا ہے بھائی, کیوں بارش ہوتی ہے, کیوں اناج اگتا ہے, کیوں انسان پیدا ہوتا ہے, کیوں مرتا ہے, یہ کائنات کا نظام انسان کے حق میں مفید کیوں ہے, کیوں ایسا چل رہا ہے, کیا ہے, کون بنایا بھائی یہ؟ کسی لیبورٹری میں اس کا جواب ہے؟ किसी टेलीस्कोप से दिखाई देता है इसका जवाब कि कहीं लिखा हुआ है, हाँ इसलिए अब दिखाई दिया, कहीं भी नहीं। साइंस तरक्कियां अपनी चोटी पे पहुंच जाएं लेकिन इस जवाब को हासिल नहीं कर सकती है। अल्लम अल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो सिखाया जिसको नहीं मालूम, नहीं मालूम कर सकता हो अल्लाह के बगैर नहीं। वही को अल्लाह ने साइंस से नहीं जोड़ा, वही को इंसान की तजर्बे से नहीं जोड़ा, उसके तफक्कुर की गहराई से नहीं जोड़ा। वही नबी पर नाजिल की, ये नॉलेज तुमको चाहिए, कहीं और से मिलने वाला नहीं है, कुरान ही बता रहा है। अगर अल्लाह रहम नहीं करता, हम लोग फलसफे की गुत्थियों में उलझ के उलझ के उलझ के रह जाते, कभी मालूम नहीं पड़ता जिंदगी का मकसद क्या है और दुनिया के आखिरत में दुनिया के मौत के पार क्या है, कभी मालूम नहीं पड़ता। खालिक कौन नहीं मालूम पड़ता, क्यों पैदा हुए नहीं मालूम पड़ता, क्या मकसद है जिंदगी का नहीं, मरते क्यों, पैदा क्यों होते नहीं मालूम, मरने के बाद क्या है नहीं मालूम, कोई आगे बताया भी नहीं। इतने अहम सवाल, इसका कोई जवाब साइंस के पास नहीं, इसका जवाब अल्लाह की वही में है। अल्लाह ने क्यों बताया, रहम वाला है, जो चाहता तो नहीं बताता, नहीं बताता, खुद से ढूंढो जाओ, उसने बताया। क्यों, बंदे की परेशानी नहीं चाहता, क्यों, ठोकर खाया फिर जाके अच्छा अब समझ में आया, हाँ जिंदगी गुजारने का सही तरीका ये है, कब, जब दांत पूरे गिर गए, अब करने के लिए जिस्म में ताकत नहीं, अब जाके समझ में आया कि अच्छा ये सही है। अल्लाह ने कहा क्यों इतनी ठोकर खाता था, क्या जरूरत है इतनी ठोकर खाने, पहले दिन से ले ही है, ये जीने का सही तरीका है, ऐसा जी ठोकर नहीं खाएगा, क्यों, रहमत है अल्लाह की, भटक भटक के पूरा जिंदगी बर्बाद करके फिर थक हार के आए और उसको मालूम पड़े कि अच्छा जिंदगी की हकीकत ये है, वो भी मालूम पड़ा तो नहीं तो मालूम नहीं, वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। जीने के सही उसूल क्या हैं, तजर्बे के बाद तजर्बा, ठोकर के बाद ठोकर, जिल्लत के बाद जिल्लत, नुकसान के बाद नुकसान, उसके बाद आदमी को मालूम पड़े कि ये सही है, क्या फायदा अब जीने के लिए जिंदगी बाकी नहीं और मालूम पड़ा सही क्या है। सही जीने का सही तरीका क्या है, उस वक्त मालूम पड़ा जब जीने के लिए वक्त नहीं है। बताइए अगर तजर्बे पे इंसान के छोड़ता, इंसान क्या करता, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, बंदे पर रहम किया, पहले दिन से ले, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह ने पहले दिन से इंसान ले लिया, तो अल्लाह की जो वही है अल्लाह की रहमत का नतीजा है, वरना अल्लाह को बंदे की कोई जरूरत नहीं है, बंदे को अल्लाह की जरूरत है हर एतबार से। लिहाजा जब कुरान आदमी पढ़े तो जब वो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी छोटी आयत है ये, जिंदगी भर से पढ़ रहे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंसान को बताता है बिस्मिल्लाह मैं अल्लाह के नाम के बगैर मैं कुछ भी नहीं, और मेरी निस्बत अल्लाह से बंदगी की है, मैं बंदा हूं अल्लाह, मैं मालिक नहीं, मैं आजाद नहीं हूं, वो मेरा माबूद है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, और वो अल्लाह जिसने ये कुरान दिया है उसने हर सूरत के पहले मुझको पढ़ने के लिए बताया, क्या, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान या रहमान है और रहीम है। तो मुझे ये बात हमेशा याद रहे कि मेरे अल्लाह ने जो कुरान मुझको दिया है ये उसकी रहमत है, ये उसकी रहमत है। अगर वो रहम नहीं करता मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम नहीं होता, हक मैं कभी मालूम नहीं कर पाता अगर वो नहीं होता। तो अल्लाह के लिए एहसान मंदी के जज्बात आदमी के अंदर पैदा हों जब एक इंसान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े। तो ये एक आयत में आपके ये सब आ गए, तकरीबन सभी आ गए इसके अल्लाह के बारे में, बंदे का बंदे को इजमानी तारीफ, सारा कारखाना क्यों रहमान रहीम, मेरा काम क्या है अल्लाह से समझ में आ रहा है, वो महबूद है तू बंदा है, وہ اللہ ہے, تو نہیں, تو بندہ ہے, تو معبود نہیں ہے, تو عبد ہے, تجھ کو عابد بننا چاہیے. بسم اللہ, تو محتاج ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, تو خود سے میں سب کروں گا نہیں ہوتا, تیرے سے, تجھ کو ضرورت ہے. تو اللہ کی رحمت, بندے کی محتاجی اور بندے کی ذمہ داری اور زندگی کا مقصد. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب اللہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ جو قرآن نازل ہوا ہے, یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے, تنزیل ریولیشن, یہ جو تنزیل ہے, یہ قرآن کو نازل کیا جانا ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ الرحمن الرحیم کی طرف سے. تو ہم کو پڑھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے شروعات میں؟ اس لیے کہ بندہ اس بات کا احساس رکھے کہ قرآن کا نازل کیا جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور باقی سارے نام چھوڑ کے اللہ نے کون سی نام بیان کیے؟ رحمت والے. اور رحمت کے دو پہلو اس میں ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ نے بتایا یہ رحم والے نے نازل کیا ہے, یہ رحم والے نے نازل کیا ہے. تو بندے کو پڑھنے میں یہ احساس ہمیشہ رہے کہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کے رحم کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے. امام البخاری الرحمن اور الرحیم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں الرحمن الرحیم اسمانی من الرحمت. یہ دونوں نام اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں, الرحمن بھی اور الرحیم بھی, دونوں بھی رحم سے جڑے ہوئے لفظ ہیں, اور رحم سب کو معلوم ہے کسی پر رحم کرنا. کہتے ہیں الرحیم والراحم بمعنی واحد. عربی زبان میں فعل یہ وزن ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے لیے فعل. اب رحمان جو بنا ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے, اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے, اور راحم جو ہوتا ہے یہ فاعل ہے. قرآن میں راحم تو آیا ہے حدیث میں جیسے, لیکن فاعل راحم اس طرح سے میرے علم میں نہیں ہے. ارحم الراحمین اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہاں پر فعلان اور فعیل, جیسے کریم ہم کہتے ہیں کرم کرنے والا, اور فعلان یہ عربی زبان میں تعبان غضبان اسفا, تو بہت غصے میں, تو غضبہ سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. تو اس میں شدت ہے فعلان, فعلان میں تکرار ہے بار بار خوب, جس میں وسعت بھی ہو اور تکرار بھی, بہت رحم کرنے والا ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. اسی طرح سے فعیل جو ہے یہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفت ہے, صفت ذاتی ہے کہ بہت رحم کرنے والا ہے, اس کی ذات بڑی رحیم ہے. راحم الگ ہوتا ہے, کبھی رحم کر لیا اس کو راحم کہتے ہیں, ایک مرتبہ بھی رحم کرے تو راحم ہو جاتا ہے. لیکن رحیم جس کی صفت ہی رحم کرنا, اور رحمان بہت رحم کرنے والا ہے, تو رحمان میں شدت ہے اور اس میں وسعت اور تکرار ہے, اور رحیم اس کی ذاتی صفت ہے, کبھی کبھار رحم کر لیا ایسا نہیں ہے, بلکہ بہت رحم والا ہے, اس کی ذات رحم والی ہے, وہ رحم کرنے والا ہی ہے. تو یہ دو نام جو ہیں کہتے ہیں کل علیم والعالم, عالم جاننے والے کو کہتے ہیں, اور علیم بہت جاننے والا, خوب جاننے والا. تو علیم کا لفظ اس طرح سے ہوتا ہے جانکار, اس معنی میں ہوتا ہے. تو یہ بخاری میں تفسیر القرآن میں امام البخاری کا, لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تھوڑا تفصیل اس کی, کیونکہ آگے بھی پھر سے آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ ہے, لیکن آگے الحمدللہ رب العالمین پھر سے الرحمن الرحیم آئے گا, تو ہم وہاں زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے ہم سمجھتے ہیں اس آیت کو الحمدللہ رب العالمین. اس آیت میں اللہ نے فرمایا تمام تعریف حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. ایک آیت میں کئی باتیں اللہ نے بیان کی ہے. بندے کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ تعریف. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ جیسے تو کھولتا ہے, اپنے اطراف جو کچھ بھی تجھ کو دکھتا ہے اپنی ذات میں, تجھ کو اللہ کی قدرت کا کمال, اور اس کی رحمت کا فیضان تجھ کو دکھائی دیتا ہے. اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا عدل پوری کائنات میں آدمی کو دکھائی دیتا ہے. آدمی جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، جب وہ اپنے اطراف دنیا کو دیکھتا ہے اور اپنی ذات میں غور کرتا ہے، تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ کتنا پرفیکٹ ہے، کتنا صحیح ہے. سورج برابر نکلنا چاہیے، برابر نکلتا ہے. رات ہونی چاہیے، رات ہو رہی ہے. ہوائیں چلنی چاہیے، برابر سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. بارش چاہیے، پانی پیاس لگتی ہے اور بھوک لگتی ہے، اناج اگتا ہے اور سارا نظام، سمندر بھی ہے، زمین بھی ہے، ناؤ بھی چلتی ہے، اس کا قاعدہ اپنی جگہ، ہواؤں میں ایروپلین چل رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے. اللہ نے پوری کائنات کو بالکل قاعدے میں باندھ کے رکھا ہے اور سب جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی ہے. کتنا زبردست ہے. تو بندہ جب اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھتا ہے، پھر اپنے اندر، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، آنکھ کی جگہ آنکھ، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، ہاتھ میں انگلیاں، ہاتھوں میں جوڑ، انگلیوں میں جوڑ، اور پھر پاؤں اور قدم اور پیٹ، پھر کھانا، حلق، زبان، پیشاب پاخانے کے لیے اخراج، اور پھر عقل، سمجھ. کوئی نہ ہو تو اپنے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے. سوچنا کتنی اعلیٰ نعمت ہے. سوچ ہی نہیں سکتا، بیٹھا ہے، سوچ نہیں سکتا تو کیا ہے بتائیے. انسان سوچ سکتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آپ غور کریں اس کو، انسان سوچ رہا ہے اور اسی سوچ کے دوران اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، یعنی وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. کتنی عجیب چیز ہے، اللہ نے کیسا بنایا. یعنی اس کا جو ہے ٹرین آف تھاٹس، جس کو آپ کہیں گے چین آف تھاٹس، جس کو کہیں گے، اس سے اویئرنس بھی ہے. یہ کتنی عجیب چیز ہے، کبھی بیٹھ کے سوچا اس کو تو آدمی گھبرا جائے گا. کہ ایک آدمی سوچ رہا ہے، ظاہر بات ہے عقل استعمال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اور سوچتے سوچتے وہ سوچ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. تو یہ سوچ پر سوچنا اتنی اعلیٰ صلاحیت کمپیوٹر میں ہے کہ بتاؤ نہیں. اس کی اویئرنس جس کو آپ کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اویئرنس نہیں ہے، کیلکولیشن ہے. اویئرنس کیا؟ سیلف اویئرنس کتنی اعلیٰ چیز ہے، مشین میں نہیں ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں، سائنسدان بولتے ہیں، جس دن کمپیوٹر سیلف اویئر ہو جائے گا وہ ڈینجر دن ہوگا، کہ کمپیوٹر خود اپنے وجود کو پہچان رہا ہے میں ہوں. یہ وجود مشین میں نہیں ہوتا ہے، یہ چیز مشین میں نہیں ہو سکتی ہے. یہ انسان کو اللہ نے دیا سیلف اویئرنس، کتنی بڑی چیز ہے. تو آدمی جب ہوش، اس کو ہوش سنبھالتا ہے، اپنے وجود کو پہچانتا، میں ہوں، میرے اطراف دنیا ہے، اور یہ سارا نظام ایک اعلیٰ قاعدے کے تحت بندھا ہوا ہے، جس میں منفعت غالب ہے، جس میں بینیفٹ ہے. یہ کیاس نہیں ہے، یہ سسٹم ہے. ذرا دیر کے لیے اگر بمبئی کے کسی چوک میں سگنل بند ہو جائے اور ٹریفک پولیس بھی چائے پینے کے لیے چلی جائے، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ کیاوس. بمبئی میں کم ہوگا، پونا میں زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بمبئی کے عموماً لوگ جو ہیں ٹریفک کے قوانین کے پابند اور عادی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے ایسا نہیں کریں گے ہمارا ہی نقصان ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی شہر میں ایسا ہو جائے، ایک چھوٹی سی بستی میں کیا ہو جاتا ہے، پورا جو ہے معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے. لیکن کائنات کو آپ دیکھیے، ستاروں سے لے کے سیاروں سے لے کر پلانٹس اور سٹارز، گیلیکسیز، اور پھر زمین کا نظام، سورج چاند کا نظام، ہوائیں، پانی، بارش اور اناج اگنا، اور یہ سارا نظام، چرند، پرند، اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، پانی کی تیرنے والی مچھلیاں، ٹیمپریچر اور یہ اور موسم، رات دن کا نظام، کیا ہے اپنے آپ بن گئے؟ کسی نے بنایا، اور کتنا اچھا بنایا. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اپنے آپ بن گیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ بننا مطلب بھیجا نہیں، تو عقل مند ہے، تو بنا تھا اسے، تو بنا کے بتا کیا ہونا چاہیے، کیا ویلیوز ہونا چاہیے، کہ کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، کتنا یہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کسی انسان کے حوالے کر دیا جائے. دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے، دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ آدمی ہے. کمیٹی ایک کے بس کی بات نہیں, کمیٹی دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ کمیٹی جس میں دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوں ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ پوری کائنات, دنیا نہیں کائنات, اس کے لیے تم طے کرو کیسا ہونا چاہیے اور چلاؤ. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ دیکھیے پورا نظام چلا گیا اور کتنی عمدگی کے ساتھ یہ چل رہا ہے. یہ سب دیکھ کے جب آدمی اس پہ غور کرتا ہے اور جس درجے کی کائنات کی اور اپنے وجود کی اور اس کی معنویت کی اور اس کی منفعت کی, سمجھیے میں کیا بول رہا ہوں, کائنات کا وجود, اس کا نظام, اس کا ڈھانچہ اور ان سے ہماری مناسبت, انسان سے اس کی نسبت, اس پورے نظام میں منفعت, تخلیقی کمال اور اس کا میننگ فلنس, معنویت, جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, اس میں میننگ ہے کہ نہیں ہے, اس میں میننگ ہے, اس کا کوئی اینڈ ہے یعنی اس کا کوئی مقصود ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو اس کا مقصد ہے, بے مقصد نہیں. بارش ہوتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے, بے مقصد نہیں. پتے پیڑوں کا اگنا مقصد ہے اس کا, پھلوں کا لگنا مقصد ہے, کھیتی کا اگنا مقصد, ہر چیز کا ایک مقصد, مقصدیت کا اس میں ہونا, معنویت کا اس میں ہونا اور اس میں منفعت کا ہونا, بینیفٹ انسان کے لیے اس میں ہونا, کائنات کے لیے اس میں خیر کا ہونا, فائدے کا ہونا, بغیر کسی طے کیے نہیں ہوتا ہے. تو کس نے طے کیا؟ وہ تعریف کے لائق ہے. اس کے لیے انسان جتنا معرفت کائنات کے پورے نظام کی انسان کو جس درجے کی ہوگی, اس درجے کی تعریف اور شکر گزاری اس کے دل میں پیدا ہو. دو چیزیں یہاں پر, ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر. حمد شکر کا حصہ ہے, شکر بڑا ہے, حمد اس کا ایک پارٹ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کی شروعات شکر سے ہونا چاہیے, کہ انسان اپنے اطراف پھیلی ہوئی پوری دنیا اس کو دیکھنے کے بعد اپنے وجود میں غور کرے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں نشانیاں انسان کی ہیں, اللہ کی پہچان کی نشانیاں. اللہ کو ابھی دیکھا نہیں ہوں گے لیکن اپنے اطراف پھیلی ہوئی دنیا اور اپنی ذات میں غور کر کے ہم ایک بات کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو جس نے بنایا اس کا علم کامل ہے, اس کے سارے فیصلے حکمت پر اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ بہت رحم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. اللہ کا علم, اس کی رحمت, اس کی حکمت, اس کی قدرت آدمی کو اتنی تو معلوم پڑ جاتی ہے اپنے اطراف کو دیکھنے سے. تو یہ تعارف اجمالی بندے کو کائنات میں غور کر کے مل جاتا ہے. جس نے بھی بنایا ہے بہت پرفیکٹ علم اس کا ہے, ایک دم جہاں جو چیز سیٹ ہونی چاہیے تھی وہی سیٹ, اور بڑی حکمت والا ہے چیزوں میں ایک کے بعد ایک جو تناسب اور ان کے اندر آپس میں ریلیشن اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون اس نے بنایا ہے اور ایک چیز دوسرے سے جیسی جڑی ہوئی بہت سسٹمیٹک ہے. یہ حکمت کی دلیل ہے, یہ حکمت کی دلیل ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس نے جانا, اس نے کائنات کو اس میں باندھا, یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے. اور انسان کے لیے سب اچھا اچھا ہے, انسان کے لیے سب کیسا ہے؟ بہت اچھا. یہ اس کی کیا ہے؟ رحمت کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اس نے ایزی کر دیا سب کچھ. بیج بو دیا, پختا, کچھ کرتے رہو نہیں, پھل اپنے آپ. بیج بو دیا, پیڑ اس کا خالی پانی ڈالتے رہے تو بیٹا اس کو پانی ڈالتے رہے, کھاد ڈال, بس وہ پیڑ برابر جائے گا, اس سے ٹہنیاں, شاخیں, پتے, پھول, اس میں سے پھل, لکھا, خوش رہے. تیرا کام کچھ نہیں, تیرا کام صرف بیج بول, باقی سارا اللہ کرے گا. ایزی کر دیا اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رحم والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے بتایا الحمد, تیری شروعات اس سے ہونا چاہیے. تو شکر سے, تعریف سے شروع کر. اللہ کی حقیقی معرفت جب واقعی انسان کائنات کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں کیا فرمایا, وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، اور کیا کہا؟ افلا تبصرون، وفی الارض آیات للموقنین، جن لوگوں میں یقین کرنے کی صلاحیت ہے، آمادگی ہے، willingness ہے، okay I want to believe، give me evidence، میں ماننا چاہتا ہوں، مجھ کو دلیل بتاؤ، تو جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جو یقین والے لوگ ہیں، جن میں یقین ہٹ دھرمی جن میں نہیں ہے، جو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر سامنے حق آئے، ان کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں بھائی، اور دور جانے کی ضرورت نہیں، میں پوری دنیا میں نہیں گھوم سکتا بھائی، میں اپنے کمرے میں ہوں، وہ فی انفسکم، خود تمہارے اندر، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں تم، تم دیکھتے نہیں ہو، تب دیکھو، تمہارے باہر نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ کے علم کی، اس کے وجود کی ہے، وہ چلا رہا ہے نظام، اور حکمت سے، عدل سے چلا رہا ہے، اور تم پر احسانات کی بارش کر رہا ہے، وہ رحم والا ہے، محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، تمہارے لیے پوری کائنات میں، اس کے لیے پوری کائنات اپنے وجود سے اور اپنے نظام سے اس کی خود گواہ ہے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے، افلا تم سرون، دیکھتے نہیں تم، تو بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کے پاس شروعات کا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، کیا پرفیکٹ کائنات، کیا زبردست سسٹم، مجھ کو بنایا، کیسا بنایا، زبردست، میں نے اپنا آرڈر نہیں دیا تھا، میں نے آرڈر دیا تھا، آدمی کپڑے کا آرڈر دیتا، ایسا ہونا چاہیے، آستین ایسی، قمیص کالر ایسا، بٹن یہ ہونا چاہیے، خود کا آرڈر دیا تھا، لیکن جیسا چاہیے ویسا ہے، جیسا میں ہونا چاہیے ویسا ہے، ہاتھ پاؤں کا ناک سب برابر بنایا، ہاتھ کی جگہ پاؤں نہیں، پاؤں کی جگہ ہاتھ نہیں، پرندوں کو برابر بنایا، اڑنا ہے، مچھلی کو برابر بنایا، تیرنا ہے اس کو، سانپ کو برابر بنایا، رینگنا ہے اس کو، مکھی کو، پچھلے ہفتے دیکھے ہم، مکھی کو برابر بنایا، اڑنا ہے اس کو، لیکن اس کا اڑنے کی سپیڈ کیسی الگ ہے، پرندے سے الگ ہے، ہر مخلوق کو الگ بنایا، سردی کے علاقے والوں کو، ان کے لیے جیسا بال بدن پر ہونے چاہیے بہت زیادہ بچنے کے لیے سردی سے، ویسا بنائے، اور گرمی والے ویسے بنائے، ہر جاندار کو اپنے ماحول کے اعتبار سے بنائے، وہاں وسائل ویسے پیدا کیے جہاں جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، آپ دیکھیے ہر جان، ان کے اوپر جو برفیلے علاقوں میں جسم پہ ایک دم چربی اتنی ہے، اور جو علاقے دوسرے ہیں وہاں کی جاندار الگ، تو یہ سب دیکھ کر اللہ کا کمال انسان کے سامنے آتا ہے، اور ان کی نسبت اپنے سے جب جوڑتا ہے اور جو کچھ ملا اس کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ کا احسان اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے پاس شروعات کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کے سوا کچھ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی، وہ اللہ جس کے بارے میں ابھی پڑھا کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کے لیے کیا ہے؟ حمد ہے، حمد اور شکر میں فرق ہے، حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں، کسی کی خوبی کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا، وہ تعریف کے لائق ہے، لیکن شکر میں کیا ہوتا ہے؟ شکر خاص ہوتا ہے احسان کے ساتھ، کہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، اس کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو شکر احسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم احسان سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، مثلا کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ اس کے لیے شکر گزار ہیں، کسی نے کسی غریب کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آپ شکر گزار نہیں لیکن اس کی تعریف کریں، بہت اچھا آدمی ہے، تو حمد کیا ہوتی ہے؟ کسی خوبی پر ہوتی ہے، اس میں احسان بھی ضروری نہیں ہے، مثلا کوئی بہت علم والا ہے، کوئی بہت اچھا ہے، اخلاق والا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو حمد کسی کی خوبی پر اس کی تعریف کے لیے ہوتا ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ جج بہت انصاف والا ہے، ظالموں کو چھوڑتا نہیں، اس سے بچ کے کوئی مجرم نکل نہیں سکتا ہے، برابر مجرم کو سزا دیتا ہے، یہ تعریف، اگرچہ مجرم کیا بول رہے ہیں، ہم کو جیل میں ڈال رہے ہیں، فیصلہ اس کا ایسا ہے، کسی کے لیے مضرت، لیکن وہ چونکہ عدل پر مبنی ہے، وہ تعریف ہے، تو تعریف احسان پر نہیں، مجرم بولے گا میرے اوپر بہت احسان کیا اس نے، نہیں، لیکن یہ خوبی ہے کیا، عدل کرنا، انصاف کرنا، تو حمد جو ہوتی ہے یہ تعریف ہوتی ہے، اس میں احسان کا معاملہ کچھ نہیں، لیکن شکر کیا ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اس سے احسان جڑا ہوتا ہے، لیکن شکر اور حمد میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب شکر پیدا ہوتا ہے تو تعریف اپنے آپ آ جاتی ہے، جب شکر آتا ہے، شکر کے تین رکن ہیں، شکر کے تین چیزیں ہیں، نمبر ایک دل کی سطح پر کسی کے احسان کو ماننا، دو زبان سے اس کے احسان کا اعتراف کرنا، اس کو ماننا، ایکسیپٹنس جس کو آپ کہیں، یا جس کو آپ کہیں کہ اس کو آپ نے واقعی ریئلائز کیا دل میں، اور اس کے بعد میں اظہار کیا آپ نے، اس کا اپریشیٹ کیا آپ نے، ہاں آپ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، یہ جو ہے زبان سے تعریف ہے، تو ایک جز حمد اس میں آتا ہے، اور تین اپنے بدن سے اس چیز کے اظہار، اس کا اظہار کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والا عمل کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ عمل میں شکر ہونا چاہیے، اسی لیے شیطان نے کیا کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تیرے بندوں میں تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر پوری چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے، انسان کا اللہ تعالی کے احسانات کا دل میں اعتراف کرنا، اللہ تعالی کے احسانات اور اس کی خوبیوں کو، چونکہ اس کے احسانات اس کی خوبی ہے، احسان کرنا خوبی ہے کہ عیب ہے، خوبی ہے، اس خوبی کا اعتراف کرنا زبان سے، اور پھر اس کے احسانات کے بعد اس کی ناشکری نہیں کرنا، ایسے کام نہیں کرنا کہ اس کے احسانات ضائع کرنے والے ہیں، اس نے آنکھ دی ہے تو غلط کام میں استعمال نہیں کرنا، اس نے زبان دی تو غلط کام میں استعمال نہیں کرنا، اس احسان کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس احسان کو صحیح جگہ استعمال کرنا، چاہے مال ہو، چاہے بدن ہو، چاہے علم ہو، چاہے صلاحیت ہو، ساری چیزیں شکر میں آتی ہیں، قلب، زبان اور بدن، وہ ساری نعمت، تو حمد جو ہے یہ شکر کا ایک حصہ ہے، یہاں کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہوا بندے کی شروعات، تیری شروعات اللہ کی تعریف سے ہونا چاہیے، تیری نہیں، تیرا کیا ہے، تو محتاج ہے، تیرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو نے نہ کائنات کو بنایا، نہ اپنے آپ کو بنایا، نہ تیرے اندر بولنے کی ساری صلاحیتیں، زبان کس نے دی، نانا جان نے، نہیں تیری اپنی ہے، میں نے میری زبان کو کسی بنایا زبردست، نہیں تیری آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تیرے کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ کے، تیرا کیا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے، اللہ کا، تعریف کس کی ہونا چاہیے، بعض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ بول رہا میری تعریف کرو، کیوں، تعریف اپنی چاہنا تو برا ہے، کیوں برا ہے، تیرا کچھ ہے نہیں تو کیوں چاہ رہا تعریف، میں اگر میری تعریف چاہوں تو یہ ساری کسی نہ کسی بھلائی کی وجہ سے ہوگا، کوئی احسان کسی پہ کیا، کچھ بڑا کام کیا تو اس پر میں تعریف چاہ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو اور بھی برا ہے، لیکن میں اگر کوئی بھرا کام کر رہا ہوں اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آدمی سوچے اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے کہاں سے آئی ہو، میں نے اللہ کے بدن دیے ہوئے بدن کو استعمال کر کے سب کام کیا، اللہ کی دیوی صلاحیت، اللہ کی دیوی عقل استعمال کی اور کیا، میرا کیا ہے اس میں، تو اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو تعریف کس کی ہونا چاہیے، اصل تو اللہ کی، کیونکہ اللہ اگر یہ صلاحیت نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، تو حقیقی تو وہ ہے، حقیقی کون ہے، وہ ہے، اصل دینے والا وہ ہے، میرا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے، مثلا کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، کوئی چیز آپ کو ایسی دے جس میں آپ کا فائدہ ہے، مثلا کمپیوٹر آپ کو دیا، और आपका काम बहुत स्लो चलता था, आपका ऑटोमेशन हो गया ऑफिस का, किसकी वजह से? उस कंप्यूटर की वजह से बहुत फास्ट आपका काम होने लगा। पहले बहुत स्लो होता था, अब कॉपी निकाल रहे आप उसकी, बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या करें, बैठ के क्या करें, किसी दिन कंप्यूटर के सामने बैठे? जब से आप आए हो मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, आप नहीं होते तो मेरे ऑफिस इतनी तरक्की नहीं करती। और आप बुरा मत माना, आप दिखते अच्छे नहीं लेकिन आप बहुत अच्छे हो। आदमी कीबोर्ड को चूम रहा, प्रिंटर को हाँ गले लगा रहा और कंप्यूटर के ऊपर सर रख के हाँ उसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं है। शुक्र किसका होना चाहिए? किसने दिया? ये मशीन है, चीज है, असल देने वाला कोई और है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे अतराफ जो कुछ भी है, ये हमारा नहीं है। हमको हमारा वजूद अल्लाह ने दिया है। और हमारे अतराफ जो कुछ नेमतें बिखरी हुई हैं, जहां भी निगाह डालो कोई ना कोई नेमत दिखाई देती है, और वो देखने के लिए भी एक नेमत है। ये किसने दिया? अल्लाह ने। तो शुक्र किसका होना चाहिए? उस अल्लाह का जिसने सब कुछ दिया। तो बंदे की शुरुआत हम्द से होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो क्या है, सारे आलमीन का रब है। तो सूरतुल फातिहा हमको ये सिखाती है कि हम अल्लाह ताला की खूबियों को जानने वाले, उसके एहसानात को पहचानने वाले बने। बंदे की जिंदगी को, अभी कुरान पढ़ना शुरू किया उसने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी जिंदगी में इस बात का एतराफ होना चाहिए। वो अपनी खूबियां, मेरा कमाल, मैं, ये शैतान की सिफत है। उसकी शुरुआत किससे होना चाहिए? सुभानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना। फरिश्तों की सिफत क्या है? हम कुछ भी नहीं अल्लाह, तू सिखाया हमको, मालूम पड़ा हमको तो कुछ भी मालूम नहीं। अपनी नफी और अल्लाह ताला की खूबियों का एतराफ, और अगर अपने पास कोई खूबी है उसका इंतसाब भी अल्लाह की तरफ, बड़ी चीज है। अल्लाह मेरे पास कुछ अगर है तो तेरा दिया हुआ है। तो बंदे का जो उसका मिजाज है वो ये होना चाहिए कि वो अपने कमालात में मगन रहने की बजाय अल्लाह ताला को पहचान कर अपनी सारी खूबियों का इंतसाब अल्लाह से करे। मेरा कुछ नहीं भाई, सब अल्लाह का है। यहां से खैर की शुरुआत होती है, और ये फर्जी चीज नहीं है, ये हमारी तसव्वुराती चीज नहीं है, यही तो हकीकत है, यही हकीकत है कि एक बंदा ये पहचाने कि ये सारा कुछ किया हुआ अल्लाह का है। ये एतराफ इंसान की अकल को नूर देता है, वरना आदमी खुशफहमी में मुब्तला रहता है और मौत की ठोकर उसको जगाती है आखिरत में। मौत से पहले उसको समझना है, मैं नहीं अल्लाह, मैं नहीं अल्लाह, अल्लाह सब है, ये सारा अल्लाह का दिया हुआ है। ये सारा मुमकिन नहीं हो सकता था जब तक कि अल्लाह नहीं करता इसको। तो बंदे की शुरुआत कहां से होना चाहिए? अल्हम्द, अल्लाह की तारीफ। यहां बंदे को सिखाया जा रहा है अल्लाह को पहचान, तू नहीं अल्लाह, और यही तौहीद के लिए जरूरी है। शिर्क की शुरुआत कहां से होती है? एक इंसान अल्लाह की तरफ चीजों का इंतजाम, देखिए दो सोचते हैं शिर्क के, एक तो अपने खारिज के साथ शिर्क करना, अल्लाह के साथ उसको शरीक करना, या अपनी जात को अल्लाह के साथ शरीक करना, दो में से एक सूरत होती है। पेड़ पौधे में नफा देखना, पेड़ फल देता है पूजो उसको, बारिश आसमान से होती है बारिश उसकी पूजा करो। तो इंसान मनफात के पीछे दौड़कर मदाहिरे फितरत की इबादत करने वाला बन जाता है। इससे ऊपर उठकर अल्लाह को पहचाने, ये अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के लिए तारीफ है। या फिर कभी ऐसा होता है कि खुद ही रब बन जाता है, अपने नफ्स को, अपने आप को, जैसे फिरौन ने किया, وقال انا ربكم الاعلى, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अपनी सलाहियतों को देखकर एक इंसान अपने आप को फिरौन बना लेता है, मैंने किया, मैंने इतना सेटअप किया, मैंने बिजनेस किया, मैं कुछ भी नहीं था, मैंने मेरे पांव पे मैंने ऐसा किया, मैंने میں میرے بچوں کو سنبھالتا ہوں, میں کرتا ہوں, میرے بغیر نہیں ہو سکتا میں. تو یہاں یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا مقام غیر شعوری طور پر دیتا ہے, اپنے آپ کو اللہ نہیں بولتا ہوں لیکن سب کانشس مائنڈ میں گویا کہ اللہ کو بول کے کیا کرتا میں. سورۃ الفاتحہ انسان کو بتلاتی ہے تو نہیں, اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر کر, اللہ کی تعریف کر. کیوں؟ یہ سارا اللہ کرتا ہے. اپنی نفی یہ سکھانا بہت ضروری ہے. تو غیر اللہ کی عبادت اور اپنی ذات کو اللہ کے مقام پر بٹھا دینا, اللہ کے مقام پر اپنے آپ کو فائز کرنا غیر شعوری طور پر, اس سے باہر نکل اللہ کی تعریف کر, الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر جو ہے یہ چیز ہم نے آج سیکھی. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچنے اور توحید اختیار کرنے اور اپنی ذات میں مگن ہونے کی بجائے اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کا شعور اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.